الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے، یعنی اتنے صاف اور شفاف شیشے کے ہیں کہ اندر سے باہر، باہر سے اندر صاف نظر آتا ہے. اللہ تعالی نے یہ بالا خانے تیار فرمائے ہیں اس شخص کے لیے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں. جس شخص کے اندر چار خوبیاں ہوں گی ان کو یہ بالا خانے ملیں گے. نمبر ایک، وہ گفتگو کو نرم رکھے، نرم گفتگو کرنے کی عادت ہو، نرم انداز سے بات کرنا کرنے کی اس کے اندر عادت ہو. نمبر دو، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے. نمبر تین، پیدر پہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں. تو اس حدیث میں چار کام کرنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے جنت میں ایسے بالا خانے بنائے گئے ہیں کہ جو اتنے صاف شفاف ہوں گے کہ اندر سے باہر، باہر سے اندر دیکھو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جس میں ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور دوسرے انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں بھی اس کو یہ خاص محل اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوں گے۔ یہ تینوں باتیں بڑی اعلیٰ درجے کی ہیں، اور ہمارے دین و ایمان کے اعتبار سے ہماری زندگی کا مقصود اصلی ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور خاتمہ ایمان پر بھی ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے ہماری مغفرت بھی ہو، اور ہمارا حساب بھی نہ ہو، یا اگر ہو تو آسان حساب ہو، مشکل حساب نہ ہو، اور خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ جنت نصیب ہو، جو اللہ جل شانہ کا مقام رضا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی کا اعلان فرمائیں گے، جو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر جنت میں جانے کے بعد محل بھی معمولی نہیں، یہ خاص قسم کے محل ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، یعنی اوپر کی منزل والے مکان ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے چار کام کرنے پر، اور یہ چاروں کام ایسے ہیں کہ جو بہت ہی آسان ہیں، ان میں سے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، چاروں کام بہت ہی آسان ہیں، اور جب آسان ہے تو بس ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ پہلی بات ہے انداز گفتگو نرم رکھنا۔ لوگوں کے انداز گفتگو دو قسم کے ہوتے ہیں، جس کے مزاج میں یا تو تکبر ہو یا غصہ ہو، عام طور پر غصے کی زیادتی تکبر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، تکبر انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اس کا انداز گفتگو بھی اکڑ والا ہوتا ہے، جیسے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا سینہ تناوا ہوتا ہے، اس کی چال میں اکڑاؤ معلوم ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں بھی بڑا پن اور درشتی اور سختی پائی جاتی ہے، اور تکبر ہی سے غصہ ہی پیدا ہوتا ہے، تو اگر غصہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو تو کریلا نیم چڑھا ہو جاتا ہے، کریلا ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، اگر نیم کی درخت پہ اس کی بیل چڑھ جائے تو اور کڑوا ہو جاتا ہے، تو تکبر ویسے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے اگر غصہ بھی پیدا ہو جائے، اور عموماً پیدا ہوتا ہے، تو کریلا نیم چڑھا کا مزداق بن جاتا ہے، تو اس کا تو بات بات میں اسے کو تو غصہ آتا ہے، اور وہ غصے میں بات کرتا ہے، غصے میں جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، بعض دفعہ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا، تو بہرحال اس کا انداز گفتگو جو ہوتا ہے وہ درشت ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے، جھڑکی والا ہوتا ہے، دوسرے کی تحقیر والا ہوتا ہے، یہ سب نرمی کے خلاف ہے، یہ سب شفقت اور نرمی کے بالکل خلاف ہے۔ ایک تو یہ انداز گفتگو ہوتا ہے، یہ مذموم ہے، اس کی مذمت ہے، اور یہ قابل اجتناب ہے، اور بعض عورتوں میں بعض مردوں میں یہ بری عادت ہوتی ہے کہ ان کے گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت ہی سخت انداز کا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تو اتنی عادت خراب ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لڑ رہے ہوں، حالانکہ وہ لڑ نہیں رہے ہوتے، وہ ان کا گفتگو کا انداز ہی ایسا خراب ہو گیا ہے، اور مزاج کی شدت اور سختی کی وجہ سے ان کا گفتگو کا انداز بھی ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے لڑ رہے ہوں. یہ بھی برا ہے اور اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو ایک انداز گفتگو تو یہ ہے کہ آدمی کی گفتگو کے انداز میں سختی ہو، شدت ہو، ذرا بھی اس کے اندر نرمی نہ ہو، نرمی کا پہلو نہ ہو اس کے اندر. تو تکبر بھی گناہ ہے، غصہ حد سے زیادہ ہو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. گفتگو کے اندر یہی انداز غصے والا ہو تو یہ بھی گندا اور برا ہے، بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاقیوں سے بچنا ضروری ہے. اور دوسرا انداز گفتگو اس کی ضد ہے اور اس کے الٹ ہے بالکل، کہ اس کے انداز گفتگو کے اندر بہت ہی نرمی پائی جاتی ہے. جب بات کرتا ہے نہایت پیار سے کرتا ہے، شفقت سے کرتا ہے، نرمی سے کرتا ہے، ذرا بھی اس کے اندر سختی نہیں ہوتی، شدت نہیں ہوتی. ایسا انداز گفتگو اس کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو اسے اختیار کرنے کی توفیق دے. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں طبیعت کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے. جس کی طبیعت میں تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، تو اس میں تکبر بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ تواضع تکبر کی ضد ہے. جہاں تواضع ہوگی وہاں تکبر نہیں ہوگا، جہاں تکبر ہوگا وہاں تواضع نہیں ہوگی. جب تکبر نہیں تواضع ہے تو تواضع کا تقاضا نرمی ہے، لہذا اس میں بے جا غصہ بھی نہیں ہوگا. بجہاں بقدر ضرورت، بوقت ضرورت جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہوگی غصہ کرے گا، ورنہ اس کی عادت غصہ کرنے کی نہیں ہوگی. بے جا غصہ اس کی طبیعت کے اندر نہیں ہوگا. جب غصہ نہیں ہوگا تو بس پھر نرمی ہی نرمی ہوگی، پھر سمجھو حلوہ ہی حلوہ ہوگا وہاں، تو بس مٹھاس ہی مٹھاس ہوگی وہاں پر. یہ بڑی اعلیٰ درجے کی خوبی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جہاں نرمی ہوتی ہے، جس کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور جہاں سختی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر درشتی ہوتی ہے، وہ ساری خوبیوں میں پانی پھیر دیتی ہے. ساری خوبیوں پر سختی، شدت، غصے بازی، تلخ کلامی جس کے اندر ہوتی ہے وہ اس کی ساری خوبیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے انداز گفتگو کو نرم بناؤ، جب بات کرو تو نرمی کے ساتھ کرو. تو یہ تواضع کے ساتھ ہوتی ہے، اور تواضع پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تواضع اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تواضع اس کا نام ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال کمتر سمجھے، کم سمجھے. ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے، چاہے وہ ظاہراً کیسی فاسق و فاجر ہوں لیکن صاحب ایمان ہوں، مسلمان ہوں، اپنے آپ کو اپنے دل میں ان سے کمتر سمجھے اور ان کو اپنے سے افضل سمجھے. ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھے، چاہے ظاہری طور پر وہ مسلمان کیسے ہی فاسق و فاجر ہو، کیسے ہی دین سے دور ہو، لیکن یہ اپنے دل میں اس کو اپنے سے افضل سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھے. بھئی اس سمجھنے کا نام تواضع ہے. پھر جب سمجھتے سمجھتے جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ اس شعر کا مزداق بن جاتا ہے جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ظفر بادشاہ کا سنایا تھا، کہ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. پھر سارے اس کو فرشتے نظر آئیں گے، اپنے آپ کو وہ شیطان سمجھے گا، یعنی شیطان کی طرح سمجھے گا، اپنے عیبوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، اور دوسروں کو عیب نظر نہ آنے کی وجہ سے بلکہ خوبیاں نظر آنے کی وجہ سے اپنے سے افضل اور اپنے سے بہتر سمجھے گا۔ تو یہ تواضع جب عادت بن جاتی ہے تو پھر دوسرے سارے اس کو اچھے، محترم اور مکرم معلوم ہوں گے، اور اپنا آپا اس کو سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ کمتر اور سب سے زیادہ حقیر معلوم ہوگا۔ اور جب یہ بات ہوگی تو بس اس کے چلنے میں بھی تواضع ہوگی، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی تواضع ہوگی، اس کے لیٹنے بیٹھنے میں بھی تواضع ہوگی، یہاں تک کہ اس کے انداز گفتگو کے اندر بھی تواضع اور عاجزی اور نرمی پائی جائے گی۔ اور یہ نرمی سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تواضع نہ ہو؟ آپ تو امام المتواضعین ہیں، آپ تو امام المتواضعین ہیں، آپ سے بڑھ کر کسی میں تواضع نہیں ہو سکتی، اتنی آپ کے اندر تواضع، لہذا آپ کے طبیعت کے اندر بہت ہی زیادہ نرمی پائی جاتی تھی۔ متعدد واقعات احادیث طیبہ کے اندر آتے ہیں کہ ان واقعات میں سخت غصہ آدمی کو آنا چاہیے، مگر بجائے غصے کے آپ نے بہت ہی زیادہ پیار، نرمی، شفقت کا برتاؤ فرمایا۔ چنانچہ ایک اعرابی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آئے اور ایک طرف بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے، صحابہ کرام دوڑے کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ کیا کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا رہنے دو، روکو مت ان کو، اس لیے کہ جب پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کے درمیان میں اگر پیشاب کو روکیں گے تو اس کو تکلیف بھی ہوگی، اور پیشاب کی چھینٹے اور زیادہ مسجد میں پھیل کر کے ناپاکی پھیلنے کا باعث ہوگی، اب جو اس سے غلطی ہو گئی تو ہو گئی، کرنے دو، یہ بھی آپ کی نیائے حکمت کی بات ہے اور آپ نے روکنے سے منع فرمایا۔ جب وہ پیشاب کر چکے تب آپ نے نہ تو ڈانٹا، نہ مارا، نہ سخت لہجے میں بات کی، بہت ہی شفقت اور نرمی سے فرمایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اور مسجد جو ہے اس جیسے کاموں کے لیے نہیں ہے، مسجد تو اللہ کے عبادت کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، ذکر و تلاوت وغیرہ کے لیے ہے۔ تو آپ نے بہت ہی شفقت سے تعلیم فرمائی جو ان کے دل میں اتر گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے زیادہ حضور سے بڑھ کر میں نے کسی کو شفیق اور مہربان معلم نہیں پایا۔ تو دیکھو یہ غصے کا بھی موقع تھا اور نرمی بھی ہو سکتی تھی، تو آپ نے غصہ نہیں فرمایا، نرمی فرمائی۔ تو ہر استاد کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ عام حالات میں اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، پیار کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے۔ ایسے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا، پیار کا، نرمی کا معاملہ رکھیں، خاص طور پر جب وہ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں یا بالغ ہونے قریب ہو جائیں یا پورے بالغ ہو جائیں، تو اب ان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اکرام اور احترام کے ساتھ اگر کوئی بات ان سے نامناسب بھی ہو تو اگر وہ بات ایک سے ہوئی ہے تو اس کو تنہائی میں پیار سے سمجھائے، اگر کئی سے ہوئی ہے، سب کی مشترک غلطی ہے، تو ان سب کو بٹھا کر کے پیار سے اور نرمی سے منع کرنا چاہیے، اس سے بات رہنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل کا رواج بن گیا ہے کہ استاد آج کل کا قصائی ہوتا ہے، یعنی وہ بغیر مارے پڑھانا نہیں جانتا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ استاد استاد ہی نہیں جو بغیر مارے پڑھانا نہ جانتا ہو، بلکہ اناڑی ہے وہ۔ اور ایسے وہ ماں باپ جو آج کل کے بعد ماں باپ ایسے ہیں کہ بس وہ ہر بات غصے سے صحیح کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بری طرح سے ماریں گے، بچیوں کو ماریں گے، بیوی کو ماریں گے، گھر والوں بہن بھائیوں کو ماریں گے، وہ ہر بات میں غصہ، ہر بات میں غصہ، ہر بات میں غصہ۔ یہ انہوں نے سمجھا رکھا کہ اس سے اصلاح ہوگی، بھائی حد سے زیادہ غصہ تو نقصان دہ، ناجائز۔ نتیجہ یہ کہ وہ اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ مغلوب ہیں وہ پٹتے رہتے ہیں اور سہتے رہتے ہیں، اور جب وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور غصے بعد جو ہوتا ہے وہ بڈھا ہو جاتا ہے، تو پھر اس بڈھے کو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. پھر وہ روتا ہے, پیٹتا ہے, لوگوں کے سامنے اپنے گلے شکوے کرتا ہے. غلطی تیری ہے, تیری اولاد کی تھوڑی ہے. تو نے انداز ہی ایسا غلط اختیار کیا جس سے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی بلکہ بچے بگڑتے ہیں. لہذا یہ عادت اگر کسی کے اندر ہو تو بھائی اس کو جنت میں بالا خانہ نہیں مل سکتا. جنت کا بالا خانہ اگر لینا ہے اور جنت میں جانا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا لینی ہے, تو اپنا انداز گفتگو بدلنا پڑے گا اور جو حضور کی سنت ہے وہ اختیار کرنی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں آیا. اس وقت آپ کے جسم مبارک پر نجران کی ایک موٹے کنارے والی چادر تھی. اس نے زور سے چادر کو کھینچا آپ کی, اور اتنی زور سے کھینچا کہ ایک تو چادر پھٹ گئی, اسے کنارہ حضور کے گلے میں آ گیا, اور حضور اس کو کھینچ کر وہ اپنے سینے تک لے آیا. آپ کا سر مبارک اس کے سینے تک چلا گیا اور گردن مبارک میں بھی اس چادر کا لال نشان پڑ گیا. اب جو کتنا بدتمیزی بدتہذیبی کا انداز تھا اور کس قدر غصے کی کیا طریق تھا, لیکن آپ نے بجائے غصہ کرنے کے ہنستے ہوئے اس کے کہنے کے مطابق اس کو کچھ مال دینے کے لیے حکم دے دیا. اس نے یہ کھینچ کر کے, یہ گستاخی کر کر کے اس نے یہ کہا کہ مجھے جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس میں میرے لیے بھی حکم دیجئے, مجھے بھی ملے. مگر انداز اس نے جو کیسا غصے والا اختیار کیا, لیکن حضور نے غصہ نہیں فرمایا. یہ آپ کے اعلیٰ درجے کے اخلاق کی بات ہے. تو بھائی ہم بھی تو حضور ہی کے ماننے والے ہیں, جب ماننے والے ہیں تو بس حضور کے ان واقعات سے ہم بھی سبق لیں. سبق یہی ہے کہ اپنے غصے کی باتوں پر غصہ نہ کرنے کی عادت ڈالیں. اور طریقہ یہ ہے کہ جو باتیں غصے کی اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں کہ فلاں بات سے مجھے غصہ آتا ہے, فلاں بات سے مجھے غصہ آتا ہے, فلاں بات سے مجھے غصہ آتا ہے, بتحیا کر لیں, تنہائی میں بیٹھ کے تحیا کر لیں کہ ان سب باتوں میں کسی پر بھی میں غصہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب وہ کسی بات سے بچنے کا ارادہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں. تو بار بار جب غصہ برداشت کرنے کی کوشش کرے گا تو غصہ برداشت کرنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے بار بار لکھنے سے آدمی کو لکھنا آتا ہے نا, بار بار تقریر کرنے سے تقریر کرنی آ جاتی, بار بار برداشت کرنے سے برداشت کرنے کی عادت آ جائے گی. بار بار اپنی طبیعت کے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کرنے کی جب مشق کرے گا تو اس سے آ جائے گی طبیعت کے اندر عاجزی انکساری. اور جیسے جیسے طبیعت میں عاجزی انکساری آئے گی ویسے ہی گفتگو کے اندر نرمی بھی آ جائے گی. مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ہر آدمی کوشش کرے کہ جب بات کرے نرمی سے بات کرے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ہر حال میں نرمی سے بات کرنی ہے, چاہے وہ واقعہ غصے کی بات بھی ہو. کیونکہ جہاں شریعت کے اعتبار سے غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ بقدر ضرورت کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا, ذات کے بارے میں نہیں آتا تھا, دین کے بارے میں آتا تھا. جہاں کوئی دین کی خلاف ورزی کرتا تھا تو آپ کو غصہ آتا تھا, لیکن اپنی ذات کے بارے میں کبھی آپ نے غصہ نہیں فرمایا. مشہور واقعہ کہ انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حضور خدمت میں رہے اور تھے بھی بچے, اور بچے تو ایسے کام کرتے رہتے ہیں جن سے بعض دفعہ غصہ بھی آتا ہے آدمی کو. اور ہوا بھی ایک آدھ مرتبہ ایسا قصہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا, میں گیا کام کرنے کے لیے, راستے میں میں نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا, میں بھی کھڑا ہو گیا اور ان کا کھیل دیکھنے لگا. اس کھیل دیکھنے میں ہوگی دیر, حضور انتظار فرما رہے تھے کہ میں نے انس کو فلاں کام کے لیے بھیجا ہے. جب دیر ہو گئی تو پھر آپ خود ہی تشریف لائے کہ دیکھو انس کہاں ہے. جب آیا تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا. تو اب یہ غصے کا موقع ہے, مگر آپ نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ مجھ سے فرمایا انس تم جس کام کے لیے میں نے کہا تھا گئے, کہا حضور بس ابھی جا رہا ہوں, غصہ نہیں فرمایا آپ نے. تو یہ تو حضور کی سنت ہے کہ غصے کے موقع پر آپ غصہ نہیں فرماتے تھے. تو بس ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. انک العلی خلق عظیم, اللہ پاک نے آپ کے اخلاق اور اعلی اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائیے, تو آپ اخلاق کے اعلی مقام پر فائز تھے, تو ہم انہیں کی تو امتی ہیں. جب ان کے امتی ہیں اور انہیں کا یہ بھی ارشاد ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے, لہذا آج ہم یہ سبق یہاں سے لے کر جائیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک تو اپنے اندر سے تکبر دور کریں گے, نمبر دو بیجا غصہ جو ہے ختم کریں گے اپنا, اور جب یہ دو چیزیں ختم ہوں گی تو توازن انشاءاللہ پیدا ہوگی, تو توازن کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنے انداز گفتگو کو انشاءاللہ نرم بنائیں گے. چھوٹوں کے ساتھ بات کریں تب بھی, برابر والوں کے ساتھ بات کریں تب بھی, دوستوں کے ساتھ بات کریں تب بھی, ماں باپ ہوں تو وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار سے نرمی سے بات کریں, استاد ہو تو وہ بھی اپنے شاگردوں سے پیار اور نرمی سے بات کریں, جو بھی ماتحت ہوں ان کے ساتھ بھی. ہاں کوئی ناجائز اور خلاف شرع کام کرے لیکن اس میں بھی ہر وقت ہر دم ہر جگہ غصہ نہیں ہے, کہیں کہیں کبھی کبھی جہاں وہ مفید ہو وہاں پہ غصہ کریں بقدر ضرورت, ورنہ نہ کریں. بندے نے سب سے پہلے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, وہ تو ایسے حلیم اور بردبار تھے کہ ایسا حلیم بردبار شاید ہی کوئی اور ہو, یعنی بچپن سے لے کر آخر تم کبھی غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. گھر میں بھی سب کے ساتھ وہ بڑے نرمی سے بات کرتے تھے, اور باہر تو تھے ہی وہ حلیم و بردبار. بس کسی کی اصلاح کرنی ہوتی اور اس کے اندر نرمی سے کام نہ چلتا تو شاذ و نادر وہاں غصہ کرتے تھے, اور عام طور پر بس وہ حلیم و بردبار تھے. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سارے شہر والے ان سے مستفید ہوئے اور دور دور تک ان کا فیض پھیلا. زیادہ تر اس میں ان کی نرم مزاجی کا دخل تھا, کہ وہ بھی نرم مزاجی کا پہاڑ تھے, وہ حلم و بردباری کا پہاڑ تھے. تو اس کے نتیجے میں بہت لوگوں اور بھی بزرگ تھے ہمارے سکر میں, لیکن بعض ان میں جلالی تھے, ان کو جلدی غصہ آتا تھا, تو ان کا اتنا فیض نہیں پھیلا جتنا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پھیلا. پھر ان کے پیر و مرشد ہیں بانی دارالعلوم کراچی رحمہ اللہ, بندے کو 5 سال ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا, کبھی غصہ نہیں فرمایا. بلکہ جب وہ اپنے دارال افتاء میں بیٹھتے تھے تو بس اس وقت میں بس ایک طرف کھڑے ہو کر کے ان کے انداز گفتگو کو دیکھتا رہتا تھا, تو ایسا تھا جیسے واقعی ان کے بارے میں ایک شخص نے مضمون لکھا ہے جو مفتی اعظم نمبر کے اندر چھپا ہوا ہے, اس کا عنوان مجھے بڑا پسند ہے. وہ عنوان یہ ہے کہ ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو, ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو, یعنی ان کو انداز گفتگو ایسا تھا جیسے پھول برس رہے ہیں, پھول جھڑ رہے ہوں. اردو کی یہ مکاوت بھی ہے کہ بھئی یہ ان کا انداز گفتگو تو ایسا جیسے پھول جھڑ رہے ہوں, یعنی بہت ہی پیارا انداز گفتگو کا. تو یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا, میں نے بتا دیا یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جس میں تواضع ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے آپ کو لاشے محض سمجھتے تھے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے چلنے پھرنے سے بولنے چالنے سے وہ تواضع ہی تواضع ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی, ان کے چلنے میں بھی تواضع تھی, ان کے بیٹھنے میں بھی تواضع تھی. تو جہاں تواضع ہوگی تو وہاں تو گفتگو نرم ہی ہوگی, اور جب نرم گفتگو ہوگی تو فرما رہے ہیں اس حدیث میں حضور کے جو آدمی اپنے انداز گفتگو کو نرم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے جو شیش محل ہوں گے, مگر وہ شیش محل جنت کا ہوگا دنیا کا نہیں, کیونکہ دنیا کے شیش محل میں اندر سے باہر نظر نہیں آتا, باہر سے اندر نظر نہیں آتا. اور جنت کے شیش محل ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر, باہر سے اندر صاف نظر آئے گا, اور اندر جو نعمتیں ہوگی وہ نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی. جنت کی نعمتوں کے بارے میں اجمالاً بار بار احادیث میں آیا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جو آج تک نہ صحیح معنی میں پوری طرح کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا. ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورتیں اپنے دوپٹے کا کونا اگر دنیا میں لٹکا دیں تو ساری دنیا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے. تو وہی جنت کا محل مل سکتا ہے اگر ہم اپنا انداز گفتگو نرم بنا لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا انداز گفتگو نرم کرنے, طبیعت میں سے غصہ جو حد سے زیادہ ہو اسے نکال کر اس میں اعتدال پیدا کریں, اور تکبر سے اپنے دل کو پاک کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, باقی انشاءاللہ. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. یا رحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین, ہمیں اچھے اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ اچھے اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تواضع عطا فرما, خاکساری عطا فرما, عاجزی انکساری عطا فرما, حلم اور بردباری عطا فرما, انداز کلام نرم بنانے کی توفیق عطا فرما, اپنا انداز کلام نرم بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غصے سے, تکبر سے اور اپنے انداز گفتگو کے سخت ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور محض اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم اور حضور کے صدقے جنت کی بالا خانے ہم کو بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما, چکن گونیا کی وبا کو اپنی رحمت سے دور فرما, چکن گونیا کی وبا کو ہم سے اپنی رحمت سے دور فرما, دیگر چھوٹی بڑی بیماریوں سے بھی ہم کو نجات عطا فرما, عافیت دارین عطا فرما, عافیت دارین عطا فرما, پاکستان کو تمام بحرانوں سے نجات عطا فرما, گیس بجلی پانی کی کمی کو دور فرما, مہنگائی کو دور فرما, عافیت دارین عطا فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی ہر جہت سے مدد فرما, ہر جہت سے مدد فرما, ہر جہت سے بھی مدد فرما, ان کی ساری تکالیف کا خاتمہ فرما, فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما, فتح مبین عطا فرما. یا اللہ ان کے غیب سے مدد فرما, اور اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو تہس نہس فرما, ان کو تباہ فرما, ان کو برباد فرما, ان کو ہلاک فرما, ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. اللہم شتت شملہم, اللہم فرق جمعہم, اللہم دمر دیارہم, اللہم مزق جمعہم, اللہم خرب بنیانہم, اللہم خالف بین کلمتہم, وانزل علیہم رجزک وعذابک, وانزل علیہم رجزک وعذابک. یا رحم الراحمین, جن احباب نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے یا جو یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے, ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما, وہ ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. یا اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگیں سب عطا فرما, جن جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.